سیدی و مرشدی عارف باللہ حضرت صوفی ممتاز احمد صاحب دامت برکاتہم کی اجازت سے اشعار پڑھ کر سنا رہا ہوں, اور یہ اشعار ہمارے دادا شیخ العرب والعجم عارف باللہ حضرت مولانا حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ہیں. میری زندگی کا حاصل, میری عید کا سہارا, میری زندگی کا حاصل, میری عید کا سہارا, تیرے عاشقوں میں جینا, تیرے عاشقوں میں مرنا, تیرے عاشقوں میں جینا, تیرے عاشقوں میں مرنا. مجھے کچھ خبر نہیں تھی
تیرے ہاں شو میں.
کرنا مجھے کچھ خبر نہیں تھی تیرا درد کیا ہے رب مجھے کچھ خبر نہیں تھی تیرا درد کیا ہے رب تیرے عاشقوں سے سیکھا تیرے سنگ دل پہ مرنا تیرے عاشقوں سے سیکھا تیرے سنگ دل پہ مرنا کسی اہل دل کی صحبت کر صحبت کر جو ملی کسی کو اختر کسی اہل دل کی صحبت کر جو ملی کسی کو اختر اسے آ گیا جینا اسے آ گیا ہے مرنا اسے آ گیا ہے جینا اسے آ گیا ہے مرنا میری زندگی کہاں سے دل میری ریس کا سہارا تیرے عاشقوں میں جینا تیرے عاشقوں میں مرنا تیرے عاشقوں میں جینا تیرے عاشقوں میں مرنا
نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم اما بعد زندگی کا مقصد ہماری پیدائش کا مقصد اس دنیا میں ہمارے آنے کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ ہم اس جستجو میں ہر وقت رہیں کہ ہمارا مالک ہم سے خوش رہے اور ایک لمحہ بھی ہم سے ناراض نہ ہو. اللہ تعالی ہم سب کو معاف فرمائے, اللہ تعالی ہم سب کو یہ حال نصیب فرما دیں کہ ہم ہر وقت اس جستجو میں اس فکر میں اور اس دھیان میں رہیں کہ ہمارے مالک ہم سے ناراض نہ ہو جائیں, اور اس جستجو میں رہیں کہ ہمارا مالک ہر لمحہ ہم سے خوش رہیں. یہی مقصود زندگی ہے. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک دعا سکھلائی ہے, اللہم وفقنی لما تحب و ترضا, یا اللہ مجھ کو توفیق دیجئے ان باتوں کے جو آپ محبوب رکھتے ہیں اور جن سے آپ راضی ہوتے ہیں. من القول والعمل والفعل والنیت والہدی انک علی کل شیء قدیر، کہ چاہے وہ قول ہو یعنی زبان سے کچھ کہوں تو وہی بات کہوں جو آپ کو محبوب ہو اور آپ کی مرضی کے مطابق ہو، اور ومن العمل، کہ جو عمل اور وہ فعل، چاہے وہ عمل ہو چاہے فعل ہو، وہ بھی وہ عمل بھی اور وہ فعل بھی میرا وہ ہو جو آپ کو محبوب ہو اور آپ کی مرضی کے مطابق ہو. ونیتی، اور میرے دل کے ارادے، میری نیتیں، میری نیتیں، مجھے اچھی اچھی نیتیں نصیب فرما کہ ہر معاملے میں میں وہ نیت کروں جو آپ کو محبوب ہو، جو آپ کو محبوب ہو اور آپ کی مرضی کے مطابق ہو. اور والہدی، وہ راستہ بھی ہیں جو آپ کو محبوب ہوں، قول بھی، عمل بھی، فعل بھی، نیت بھی، وہ راستہ بھی، سب کا سب وہ چاہیے کہ اے اللہ اس کی توفیق عطا فرمائیے جو آپ کو محبوب ہو، یعنی کہ ایک لمحہ بھی ہم آپ کو ناراض نہ کریں اور ہر لمحہ آپ پر فدا کریں. ایک آدمی اللہ کو ناراض تو نہیں کر رہا ہے تو یہ بھی بڑی عبادت ہے، بڑی نعمت ہے. کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتق المحارم تکن اعبد الناس، کہ حرام سے بچ جاؤ تم سب سے زیادہ عبادت گزار بن جاؤ گے. تو لیکن اس سے آگے بھی درجہ ایک یہ ہے کہ ہم ہر لمحہ اپنے مالک تعالی شانہ پر فدا کریں، کہ ہر وقت جو ہے ہم اس جستجو میں رہیں کہ ہمارے مالک ہم سے خوش اور راضی رہیں، ایسے اعمال کی ہمیں توفیق ہو جائے جو اعمال اللہ تعالیٰ کو پسند ہوں اور محبوب ہوں اور ان کی مرضی کے بالکل موافق ہوں، اللہمہ یہ جستجو نصیب ہو جائیں. یہی ہے ان اشعار میں بھی کہ یہ حال نصیب ہوتا ہے کسی اللہ والے کی صحبت میں رہنے سے، اس سے تعلق کرنے سے، کہ میری زندگی کا حاصل، میری زیست کا سہارا تیرے عاشقوں میں جینا، تیرے عاشقوں میں مرنا، یہ ذوق نبوت ہے. اللہ کو محبوب ہیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اپنے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ان صحابہ میں بیٹھنے کا حکم دیا. وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، تو فرمایا کہ اپنے نفس پر صبر کیجیے، ہمیں معلوم ہے کہ آپ کو خلوت محبوب ہے، ہمارے ساتھ خلوت محبوب ہے، لیکن آپ اپنے نفس پر صبر کیجیے. مع الذین، کس وجہ کیا صبر کرنا ہے؟ ان لوگوں کے ساتھ بیٹھیے. مع الذین یدعون ربہم، جو اپنے رب کو پکار رہے ہیں، اپنے رب کو پکار رہے ہیں، نام لے رہے ہیں، اپنے رب کو یاد کر رہے ہیں. یدعون ربہم بالغداتی والعشی، صبح و شام اپنے رب کو یاد کرتے ہیں. اور ان کی مراد کیا ہے؟ ان کی مراد نذرانے لینا اور دیگیں پکانا اور ہدیے لینا، یا وزارت کی کرسیاں، یا مال و دولت گھسیٹنا، اور یا پھر اور کوئی غرض ان کی نہیں ہے، بلکہ یریدون وجہ، ان کے دل میں میں ہی مراد ہوں، ان کے دل میں میں ہی مراد ہوں. اخلاص سے مجھے یاد کر رہے ہیں. اب جب اخلاص بھی موجود اور رب کو پکار بھی رہے ہیں صبح و شام، تو اب کیا ضرورت ہے کسی چیز کی، کسی سہارے کی؟ لیکن اللہ تعالیٰ یہاں بھی بتا رہے ہیں، جیسے قرآن پاک میں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، یہاں حکم ہے تقوی اختیار کرنے کا اور تقوی کے لیے صادقین کے ساتھ رہنے کا، اللہ والوں کے ساتھ رہنے کا. اسی طرح یہاں سکھلایا جا رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو حکم ہو رہا ہے کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کو اخلاص کے ساتھ پکار رہے ہیں، ان کے دل میں اللہ ہی مراد ہے، اللہ گواہی دے رہے ہیں کہ ان کے دل میں میں ہی مراد ہوں، یریدون وجہ. تو جب یہ میں ہی مراد ہوں، اخلاص بھی ہے اور صبح و شام رب کی پکار بھی ہے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں حکم ہو رہا ہے کہ آپ ان کے درمیان بیٹھی ہیں؟ تو یہی بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم جو ہے وہ اللہ کے ملنے کا پتہ، طریقہ اور نشان بتلائیں گے. ان کے تیرے ملنے کا پتہ کوئی نشان، تو بتا دے مجھ کو اے رب جہاں، اپنے ملنے کا پتہ کوئی نشان، تو بتا دے مجھ کو اے رب جہاں، کتاب اللہ کے ساتھ ساتھ رجال اللہ کی ضرورت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہو رہا ہے کہ آپ ان میں بیٹھیے، میرے ان مقبول بندوں میں جو اخلاص کے ساتھ مجھے پکار رہے ہیں، ان میں بیٹھیے اور ان کو محمدی پھول میں بسائیے۔ میرے شیخ رحمہ اللہ نے فرمایا ان کو محمدی پھول میں بسائیے، یعنی سنت کے طریقوں سے، تعلیم سے، تزکیے سے اور جو ہے حکمت کے ساتھ یہ سب ان کو سکھلائیے، طریقے سکھلائیے کہ اللہ کو کیسے پکارا جاتا ہے۔ تو یہ طریقہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا۔ تو یہ ذوق نبوت ہے۔ میرے شیخ رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ جو آدمی تنہا اپنی عبادات کو پسند کرتا ہے اور جو ہے لوگوں میں ملنا جلنا پسند نہیں کرتا، اللہ کے بندوں میں اللہ کی خاطر اور اپنی تنہائی کی عبادات کو ترجیح دیتا ہے، یہ ذوق نبوت سے عاری ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگا ہے اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک وحب عمل یقرب الی حبک، کہ اللہ آپ کی محبت چاہتا ہوں، مانگتا ہوں اور ان لوگوں کی محبت جو آپ سے محبت رکھتے ہیں۔ یہی ہے تیرے عاشقوں میں جینا، تیرے عاشقوں میں مرنا، یہ ذوق نبوت ہے، اللہ کے بندوں میں اللہ کے لیے رہنا اور ان کو طریقے سکھلانا کہ کس طرح فریاد کرتے ہیں بتا دو قاعدہ، اے اسیران قفص میں نو گرفتاروں میں ہوں۔ تو اللہ والوں سے سیکھا جاتا ہے کہ کس طرح اللہ پر جیتے ہیں، کس طرح اللہ پر مرتے ہیں۔ ہاں، کہ تیرے عاشقوں سے سیکھا تیرے سنگ در پہ مرنا، کسی اہل دل کی صحبت جو ملی کسی کو اختر، اسے آ گیا ہے جینا، اسے آ گیا ہے مرنا۔ کہ اگر کسی سچے اللہ والے کی صحبت نصیب ہو جائے تو اس کو اللہ پر جینا، یعنی کہ ان احکام پر عمل کرنا آ جاتا ہے جو شریعت نے کرنے کا دیا ہے، کرنے کا حکم دیا ہے، اور ان باتوں سے بچنا نصیب ہو جاتا ہے، یعنی کہ مر جانا لیکن اپنے مالک تعالی شانہ کو کسی قیمت پر، نہ برادری کی قیمت پر، نہ رشتہ داری کی قیمت پر، نہ ہی مال و دولت کی قیمت پر، یہ کسی طور بھی جو ہے وہ ناراض نہ کرنا، اپنے مالک پر مر جانا لیکن ناراض نہ کرنا، اللہ کا قانون نہ توڑنا، مر جانا لیکن خلاف محبوب پاک، خلاف مرضی محبوب کوئی کام نہ کرنا، سارا جہاں خلاف ہو پرواہ نہ چاہیے، پیش نظر تو مرضی جانا نہ چاہیے، پھر اس نظر سے جانچ کر تو کر یہ فیصلہ، کیا کیا تو کرنا چاہیے، کیا کیا نہ چاہیے۔ جب تک کسی اللہ والے کی صحبت نصیب نہیں ہوتی، اس وقت تک یہ اللہ پر جینا اور مرنے کی توفیق نہیں ہوتی، ہمت پیدا ہو جاتی ہے، اولیاء اللہ کی صحبت میں ہمت پیدا ہو جاتی ہے، عمل کی ہمت پیدا ہو جاتی ہے، گناہ سے بچنے کی ہمت پیدا ہو جاتی ہے۔ یہی دولت اصحاب کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو سینہ نبوت سے ملی۔ صحابہ نے کوئی بڑی بڑی کتابیں نہیں پڑھی تھیں، مدرسوں میں نہیں پڑھا تھا، اور بہت سے اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں سے ہیں جو بہت زیادہ صحبت نہ اٹھا سکے، لیکن باوجود اس کے سینہ نور نبوت سے ان کو وہ دولت حاصل ہو گئی صلی اللہ علیہ وسلم کہ ان کے اندر پہاڑوں جیسا ایمان ان کو نصیب ہو گیا۔ ایک صحابی حاضر ہوئے غزوے کے دوران اور پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسی وقت ایمان لائے تھے، اور پوچھا کہ اگر میں جہاد کروں تو مجھ کو کیا ملے گا؟ ابھی کوئی نماز پڑھی نہیں تھی، ابھی کوئی زکات دی نہیں تھی، ابھی کوئی دین کا رکن سوائے اس کے کہ وہ ایمان لائے تھے اللہ اور اس کے رسول پر اور آخرت پر۔ تو اسی وقت جو ہے وہ غزوہ تھا، تو اس پوچھا کہ مجھے کیا ملے گا اگر میں اللہ کے راستے میں قتال کروں گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت۔ اسی وقت جو کھجوریں تھیں وہ بھی پھینک دیں، ذات راہ لائے تھے وہ بھی پھینک دیے، اور تلوار لے کر دشمنوں کی صف میں گھس گئے اور لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ تو سیدھے جنت میں گئے. تو ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا, آپ کی زیارت نصیب ہوئی اور اسی وقت ایسا ایمان ان کو نصیب ہو گیا. سبحان اللہ. اب یہی دولت جو ہے سینہ بسینہ جو ہے اصحاب کرام سے تابعین میں منتقل ہوئی, تابعین سے تبع تابعین میں, اور ان کے بعد قیامت تک آنے والا یہ سلسلہ اولیاء اللہ کا ہے. یہاں تک کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ قیامت اولیاء پر نیک لوگوں پر قائم نہیں ہوگی, بلکہ اشرار جو شریر لوگ ہیں اور جو کفر اور سرکش کافر اور سرکش لوگ ہیں قیامت ان پر قائم ہوگی. اور جب تک کہ کوئی اللہ اللہ کہنے والا دنیا میں ہوگا اس وقت تک قیامت قائم ہوگی ہی نہیں. یہ اللہ کے نام کی قیمت ہے. میرے شیخ رحمہ اللہ ونور اللہ مرقدہ کی ایک بات یاد آئی, فرماتے تھے کہ جو لوگ کافروں کی ترقی اور ان کی چمک دمک پر لالچ کرتے ہیں, واہ واہ کرتے ہیں, ان کو پسند کرتے ہیں, ان کے جیسے بے تمیزی کے حلیے بے حیائی کے حلیے بنا لیتے ہیں, تو فرماتے میرے شیخ رحمہ اللہ کہ یہ کافر بھی آج مسلمان کے صدقے میں کھا رہے ہیں. اسی حدیث سے استدلال فرماتے ہیں کہ جب تک اللہ اللہ کہنے والا ہے, اللہ کا نام لینے والا ہے, اللہ پر ایمان رکھنے والا ہے, تب تک قیامت آئے گی نہیں. لہذا اللہ کے نام سے یہ لوگ جی رہے ہیں. مسلمان جو اللہ کا نام لیتا ہے اس کی صدقے میں یہ جی رہے ہیں. اگر مسلمان نہ باقی رہے تو یہ کافر بھی ان پر بھی قیامت ٹوٹ پڑے گی, فنا ہو جائیں گے. تو یہ اللہ کے نام کی برکت ہے جو اس سے مسلمان بھی کھا رہا ہے, کافر بھی کھا رہا ہے. تو غرض یہ کہ میرے عزیزوں اور دوستوں, صحبت اہل اللہ کو مضبوط پکڑ لینا چاہیے. فتنے کا دور ہے اور ایمان بچانا مشکل ہے, اور یہ خدا تعالیٰ کی مہربانیوں پر مہربانیاں ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ایک زمانہ ایسا آنے والا ہے کہ جس دور میں اتنا فتنہ ہوگا کہ ایمان پر چلنا, دین پر چلنا, سنت پر چلنا اتنا مشکل ہوگا کہ جیسے کہ کوئی ہاتھ میں انگارہ لے لے, اتنا مشکل ہوگا. تو لیکن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان جائیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی ایسی بشارتیں ہمیں عطا فرمائی ہیں, اور وہ بھی یہ بشارتیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے حبیب پاک سرکار دو عالم سردار الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے میں ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس دور میں جو دین کو زندہ کرے گا, دین پہ چلے گا, اس کو تم میں سے 50 اس کو 50 لوگوں کے برابر ثواب ملے گا, 50 لوگوں کے برابر. صحابہ نے پوچھا کہ ہم میں سے یا ان میں سے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے 50. اللہ اکبر. یعنی درجہ اور افضلیت تو نہیں ہوگی لیکن اجر و ثواب اور انعامات کا یہ عالم ہوگا کہ 50 صحابہ کے برابر اس کو اجر و ثواب ملے گا. اب سوچو کہ اتنی بڑی بشارت اور اتنے اجر و ثواب, قلیل عمل پہ اتنا ہی جزا. ہاں, شکور اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے شکور. ہم نے حضرت والا رحمہ اللہ سے سنا, میں یہی عرض کرتا رہتا ہوں کہ میں تو اپنی بات کرتا ہوں, میں نے تو کوئی بڑی بڑی کتابیں پڑھی نہیں. عربی سیکھنا چاہیے تو عربی 3 مرتبہ کوشش کی لیکن 2-4 قدم چل کے ہی جو ہے وہ فیل ہو گیا. پھر فارسی بھی مجھ کو آتی نہیں ہے, شدھ بدھ ہے لیکن فارسی بھی نہیں آتی. لیکن میرے شیخ کی جوتیوں کا صدقہ ہے کہ یہ جو باتیں ہیں دین کی کچھ کچھ خدا تعالیٰ سمجھ بھی دے دیتے ہیں اور بیان بھی کروا دیتے ہیں. تو ہمارے کیا بات کہہ رہا تھا ہے, ہاں, اللہ تعالیٰ کا نام شکور ہے, اور شکور کے معنی بظاہر لوگ سمجھتے ہیں شکور معنی شکر کرنے والا ہوگا. شکر کرنے والا شکور سے معنی قدردان ہے, یعنی کہ الذی یعطی الاجر الجزیل علی العمل القلیل, کہ قلیل عمل پر خدا تعالیٰ بہت زیادہ عطا فرما دیتے ہیں, بڑے قدردان ہیں اللہ تعالیٰ. تو یہ حال ہے کہ اس زمانے میں جو دین کو زندہ کرے گا. اور ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید, کہ جو فساد کے دور میں جس زمانے میں میری سنتوں کو پامال کیا جا رہا ہوگا اس دور میں میری سنت کو زندہ کرنے والے کو 100 شہید کا ثواب ملے گا. اللہ اکبر. شہید کا کیا درجہ ہے یہ تو حدیث مبارکہ میں جگہ جگہ آیا ہے, لیکن حقیقت میں جو انعام اور اجر و ثواب اور اس کا مرتبہ ہے وہ تو قیامت میں ہی دکھائی دے گا. ہم جیسے لوگوں کو جو صاحب حال ہوتے ہیں ان کو یہاں بھی اللہ تعالیٰ جو کچھ دکھلانا چاہتے ہیں دکھلا دیتے ہیں مرتبے, لیکن اصل آنکھ تو وہیں جا کے کھلے گی پھر پتہ چلے گا. آج بھی ہم معارف القرآن پڑھ رہے تھے تو اس میں ایک بات عجیب صحیح حدیث سے ثابت حضرت مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ نے فرمائی. دیکھو کہ کس قدر عبرت کی باتیں ہیں اور دین پر نہ چلنے والے کو کتنا نقصان ہوگا, کس قدر خسارے میں ہے. فرمایا کہ صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ ہر انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے دو گھر بنائے ہیں, دو گھر آخرت میں بھی دو گھر ہیں. ایک تو یہ دو گھر ہیں کہ ایک دنیا ہے اور ایک آخرت ہے, آخرت میں بھی دو گھر ہیں. وہ کیسے گھر ہیں کہ ہر انسان کے لیے ایک گھر جہنم میں ہے اور ایک گھر جنت میں ہے, چاہے وہ مسلمان ہو چاہے وہ کافر ہو, دونوں کے لیے دو گھر ہیں, جہنم میں بھی ہیں اور جنت میں بھی ہیں. لیکن فرق یہ ہے کہ کافر اگر کفر پر مرا, توبہ کے بغیر مرا, کفر پر مر گیا تو اس کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم ہے, اور مومن اگر ایمان پر مر گیا یا کافر ایمان لا کر ایمان پر مرا اعمال صالحہ پر مرا تو اس کے لیے بھی دو گھر ہیں, ایک جہنم میں ہے ایک جنت میں ہے. تو لہذا جب قیامت کے دن خدا تعالیٰ فیصلہ فرمائیں گے اور اس کو اس کے ٹھکانے پر بھیجیں گے, مثلا مومن ایمان پر اور عمل صالح پر مر گیا اور خدا تعالیٰ اس سے راضی ہو گئے, تو اب اس کا ٹھکانہ تو جنت میں ہے لیکن اس کا جو گھر پہلے جہنم میں تھا خدا تعالیٰ اس جہنم کے اس گھر کی اس کو زیارت کرائیں گے کہ دیکھو تمہارا ٹھکانہ یہ تھا جہنم میں, لیکن تمہارے ایمان اور اعمال صالحہ کی جو ہم نے تمہیں توفیق دی تھی اور ہم تم سے راضی ہو گئے تو اب تمہارا ٹھکانہ یہ جنت میں ہے, یہ گھر تمہارا, تم کو یہ گھر دے رہے ہیں جہنم سے بچا کر, یہ گھر دے رہے ہیں. تو اس کو جنت کی اور زیادہ قدر ہو جائے گی, اور زیادہ شکر ادا کرے گا. اور کافر جو ہے اس کو پہلے جنت دکھلائی جائے گی کہ دیکھ تو اگر عمل صالح کرتا ایمان لاتا تو تیرا ٹھکانہ یہ تھا, لیکن چونکہ تو نے کفر کیا اور سرکشی کی تو اب تیرا ٹھکانہ یہ جہنم ہے. تو لہذا کافر تو ہمیشہ کی جہنم میں جلے گا, اور مومن اگر فاسق فاجر چلا گیا خدا نخواستہ اور اللہ اس سے راضی نہ ہوئے مغفرت نہ ہوئی تو خدا نخواستہ پھر وہ پہلے جہنم میں اس کی تہذیب کی جائے گی, اس کے بعد پھر وہ جنت میں پاک ہو کر جائے گا. تو لیکن بتانا یہ مقصود ہے کہ جب اللہ تعالیٰ مومن جنتی کو اس کا ٹھکانہ جہنم میں پہلے دکھلائیں گے کہ دیکھ تیرا پہلے یہ ٹھکانہ تھا, تو وہ ٹھکانہ جو دکھلائیں گے تو کافر کا اپنا ایک ٹھکانہ تھا جہنم میں اور اس کا وہ مومن کا جو حصہ تھا وہ بھی کافر کے حصے میں آ جائے گا, یعنی ڈبل عذاب ہوگا جہنم میں. جو وراثت اس کی تھی دوسرے انسان کی لیکن وہ ایمان اور اعمال صالحہ کی برکت سے جنت میں چلا گیا تو وہ وراثت بھی اس کافر کو ملے گی. اسی طرح سے جو کافر مرے گا اس کا ٹھکانہ جو اللہ نے جنت میں رکھا ہوا تھا اس کو وہ اس کی وراثت جنتی کو مل جائے گی, یعنی ایک اپنی جنت اور ایک بدلے میں کافر کی جنت, ڈبل جنت ملے گی. یہ صحیحین میں روایت ہے اور مفتی صاحب نے اس کو لکھا ہے معارف القرآن کے اندر. اللہ تعالی ہم سب کو معاف فرمائے, ہم سب کی مغفرت کاملہ فرمائے اور ہم سب کو خوب اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے. میرے دوستو آخرت کی تیاری کرو اور سنت کو سیکھو اور الٹا پلٹا دین مت کرو کہ بس ایسے تیسے کھڑے ہو گئے نماز میں سنت کا پتہ ہی نہیں کہ ہم کو وضو کرنے کی سنتیں کیا ہیں کس طریقے سے کرنا ہے, بس وہ گیلا کر لیا بہا لیا پانی وضو تو ہو جائے گا بے شک, لیکن بھائی سنتوں کا ثواب جاتا رہے گا اور خدا تعالیٰ کی محبوبیت جاتی رہے گی. من احب سنتی فقط احبنی, من احب سنتی ہے نا, من احب سنتی فقط احب بنی ومن احب بنی کان معی فی الجنہ. ارے بھائی کیا کوئی معمولی بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس نصیب ہو جائے. کس بات پہ؟ سنتوں پر. نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے. اللہ تعالیٰ کی محبوبیت، اللہ فرما رہے ہیں کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم. اللہ فرما رہے ہیں کہ دیکھو سنت کا انعام کیا ہے، کہ آپ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہہ دیجئے، فرما دیجئے کہ اگر مجھ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو میری اتباع. اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو کیا کام کرنا ہے؟ میری اتباع. حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے بیان القرآن میں اس کے لیے بہت ہی خوبصورت لفظ استعمال، میری چلن چلو، میری چلن چلو. اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، اللہ کی محبت چاہتے ہو، میری چلن چلو. سبحان اللہ، جیسے میں کر رہا ہوں بس تم ویسے کرتے جاؤ، میری نقل کرتے جاؤ. وہ سینہ تمہیں حاصل قیامت تک نہیں ہو سکتا، جتنے بھی تم پاکیزہ ہو جاؤ، لیکن نبی نبوت کو تو نہیں پا سکتے. نبوت کی پاکیزگی کو کیا، بلکہ اس کے جوتیوں کی خاک کو بھی نہیں پا سکتے ہیں، کتنے بھی پاکیزہ ہو جاؤ. بس کام اتنا کرو کہ فتبعونی، میرے جیسے اعمال، میرے جیسی نقل کر لو، بس انشاءاللہ کام بن جائے گا. یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرنے لگیں گے. سبحان اللہ. تو سنتوں پر نہ چلنا میرے دوستوں کتنی محرومی ہے، کہ خدا تعالیٰ کی محبت سے وہ شخص محروم ہو جائے گا. اللہ اکبر. اور جو سنت پر چلتا ہے اس کے ساتھ سب سے بڑا انعام اللہ کی محبت اس کو حاصل ہو جاتی ہے، اللہ اس سے محبت کرنے لگتے ہیں. اس سے بڑا کیا انعام ہوگا کہ محبوب پاک خالق عالم اللہ تعالیٰ احکم الحاکمین اپنے بندے سے محبت کرنے لگے، اسے اپنا محبوب بنا لے. سبحان اللہ. پھر 100 شہیدوں کا اجر و ثواب بھی اس میں، 100 شہید معمولی بات نہیں. اور اسی طرح سے یہ 50 اصحاب کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا اجر و ثواب اس زمانے میں دین کو زندہ کرنے پر، دین پر چلنے پر یہ ملے گا. تھوڑی سی ہمت کی بات ہے، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ابھی تک ہم ایسے ملک میں رہ رہے ہیں کہ ابھی تک ہم آزادی سے اپنے اسلام پر عمل کر سکتے ہیں. اللہ کی بہت بڑی مہربانی ہے، جو لوگ اپنی نادانی سے بیرون ملک کمانے چلے جاتے ہیں. کیا آپ کہوں کہ میرے شیخ رحمہ اللہ بہت بہت ہی دکھ سے فرماتے تھے کہ سمندر پار جانا معاش کے لیے فقہا نے تو اس کو جائز بھی نہیں لکھا ہے، اور جو ہے جو لوگ چلے جاتے ہیں تو وہاں پر ان کو وہ مواقع نصیب نہیں ہوتے اسلام پر عمل کرنے کے، ماحول بھی وہ نہیں ہوتا. ماحول سے کتنی بڑی بات ہوتی ہے، کتنا بڑا فرق پڑ جاتا ہے. ابھی ہم دوستوں سے بات کر رہے تھے، مغرب سے عشاء کے درمیان ایک آئس کریم والا یہاں آتا ہے ہماری سوسائٹی میں، ماشاءاللہ داڑھی بھی ہے، نمازی بھی ہیں، اور جو آئس کریم والے عام طور پر جو میوزک بجا کر وہ متوجہ کرتے ہیں لوگوں کو آئس کریم کی طرف، تو وہ بھی بجاتا ہے، لیکن وہ شروع کی جو تھوڑی سی آواز ہوتی ہے بس وہ بجا کر بند کر دیتا ہے. وہ میوزک بھی نہیں ہے، وہ تو ایک سگنل سا ہوتا ہے، اور وہ لوگ سمجھ جاتے ہیں کہ آئس کریم والا آ گیا، اور باقی جو میوزک ہوتا ہے وہ نہیں بجاتا. کیا وجہ ہے؟ اس کو ماحول نے متاثر کر دیا. گھر گھر سے داڑھی والے، ٹوپی والے نکل رہے ہیں، ٹخنے کھلے نکل رہے ہیں، لمبے کرتے پہنے نکل رہے ہیں. انسان تو ہے، دل ہی تو ہے، نہ کہ سنگ و خشت، درد سے بھر نہ آئے کیوں، روئیں گے ہم ہزار بار، کوئی ہمیں ستائے کیوں. ارے انسان ہے، دل رکھتا ہے، آنکھیں رکھتا ہے، خدا تعالیٰ نے اس کے دل کو ایسا نرم کر دیا ماشاءاللہ. کتنے لوگ یہاں سوسائٹی کے اندر آئے اور نہ داڑھی تھی ان کے، نہ نماز پڑھتے تھے، تو ہم نے کتنے لوگ ہمیں ملے، انہوں نے کہا کہ بھائی ہم جو ہے یہاں دیکھا دیکھی ہم نمازی بن گئے، دیکھا دیکھی جو ہے وہ داڑھی ہم نے رکھ لی، دیکھا دیکھی. پھر آ کر ہم نے کہا کہ بھائی جب اسلام میں ہیں، مسلمان ہیں، پورے ہی پورے کیوں نہ ہم کام کر لیں. تو ماشاءاللہ لمبے کرتے پہچان میں بھی نہیں آتے کہ وہی صاحب ہیں جو اپ ٹو ڈیٹ پھرتے تھے، اپ ٹو ڈیٹ رہنے کی کوشش کرتے تھے، لیکن حقیقت میں تو ڈیٹ ایسے انسان کی ایکسپائر ہو جاتی ہے جو خدا اور رسول کے راستے سے ہٹ کر چلتا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو اپنا راستہ، سچا راستہ عطا فرمائے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتوں پر عاشق بنا دیں، عامل بنا دیں، اور اللہ تعالیٰ ہم میں سے کسی کو بھی اپنے انعامات سے محروم نہ فرمائے. اسی مضمون کے ضمن میں حضرت مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ نے فرمایا، میرے شیخ رحمہ اللہ سے بھی یہ سب باتیں ہم نے سنی ہیں، تو فرمایا کہ جو ہے ہر انسان کو, یہاں تک کہ جنتی کو بھی حسرت ہوگی, قیامت کے دن جنتی کو بھی حسرت ہوگی کہ کاش ہم اور خدا کو یاد کر لیتے. جیسے کافر کو حسرت ہوگی, اس کو جنت دکھائی جائے گی, وہ حسرت سے ہاتھ ملے گا کہ یہ کیا میں نے کتنا بڑا نقصان کر دیا. اور جنتی کو بھی حسرت ہوگی کہ جب وہ دیکھے گا اپنے سے اعلیٰ درجات والوں کو تو کہے گا کہ کاش میں اور زیادہ خدا کو یاد کر لیتا اور خدا تعالیٰ پہ سیدھا ہو جاتا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی محبت کاملہ عطا فرمائے, معرفت کاملہ عطا فرمائے, اور اس زندگی کی قدر و قیمت نصیب فرمائے, اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو سنتوں پر عاشق اور عامل بنائے, اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو کامل تقوی والی حیات نصیب فرمائے. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نظر میں دنیا کی حقیقت. وعن ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال کأنی انظر الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یحکی نبی من الانبیاء ضربه قومه فادموه وهو یمسح الدم عن وجهه ویقول اللهم اغفر لي لقومي اللهم اغفر لقومي فانهم لا يعلمون. متفق علیہ. حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے, فرماتے ہیں کہ گویا کہ میں اس وقت بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک نبی کا واقعہ بیان فرما رہے ہیں جس کو اس کی قوم نے مارا اور لہو لہان کر دیا. وہ نبی اپنے چہرے سے خون پہنچتے جاتے تھے اور کہتے جاتے تھے اے اللہ تو میری قوم کو بخش دے کہ وہ میری حقیقت سے واقف نہیں ہے. تشریح میں ہمارے حضرت رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث شریف سے معلوم ہوا کہ گناہ ساتھ جہل کے کمتر ہے بنسبت گناہ ساتھ علم کے. یعنی جہالت کی وجہ سے جو آدمی گناہ کرتا ہے وہ علم کے ساتھ گناہ کرنے سے کمتر ہے. ویل للجاہل مرۃ وویل للعالم سبع مرات, یعنی جاہل کے واسطے ایک بار افسوس ہے اس کے برے عمل پر, اور عالم کے واسطے سات بار افسوس ہے اس کے برے عمل پر. علامہ شیخ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ احتمال ہے کہ اس حدیث شریف میں حضرت نوح علیہ السلام مراد ہوں. روایت میں ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم ان کو اس قدر مارتی تھی کہ خون آلودہ ہو جاتے اور مدتوں زمین پر پڑے رہتے, پھر اٹھتے اور دعوت دیتے اللہ کی طرف. اور بعضوں نے کہا ہے کہ اس حدیث میں خود حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی ذات گرامی کو مراد دیا ہے, اور یہ ظاہر تر ہے کیونکہ یہ روایت حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے احد کے دن روایت کی گئی جب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خون آلودہ تھے. پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری سنتیں, موت اور اس کے بعد کی سنتوں کا بیان چل رہا ہے. روح نکل جانے کے بعد میت کی آنکھیں بند کر دے. جو شخص میت کو تخت پر رکھنے کے لیے اٹھائے یا جنازہ اٹھائے بسم اللہ کہے. میت کو دفن کرنے میں جلدی کرنا سنت ہے. جب میت کو قبر میں رکھے تو یہ دعا پڑھے, بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میت کو قبر میں دانی کروٹ پر اس طرح لٹانا چاہیے کہ پورا سینہ کعبے کی طرف ہو اور پشت کو قبر کی دیوار سے لگا دیں. آج کل لوگ صرف منہ کعبے کی طرف کر دیتے ہیں اور چت لٹاتے ہیں کہ سینہ آسمان کی طرف ہوتا ہے, یہ بالکل خلاف سنت ہے. میت کے رشتہ داروں یعنی گھر والوں کو کھانا دینا مسنون ہے. اس کھانے کو تمام برادری یا رشتہ داروں کو کھانا جائز نہیں. ناموری اور دکھلاوے کے لیے ایسا کرنا بھی جائز نہیں. جو موجود ہو اس کو دے دیا جائے. جب میت کے دفن سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فارغ ہوتے تو خود بھی اور دوسروں سے فرماتے کہ اپنے بھائی کے لیے استغفار کرو اور ثابت قدم رہنے کی دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ اسے منکر نکیر کے جواب میں ثابت قدم رکھے. دفن کے بعد مردے کے لیے قبلہ روح ہو کر دعا کرنا مسنون ہے, لیکن نماز جنازہ کے بعد دعا کرنا جیسا کہ آج کل رواج ہوتا جا رہا ہے جائز نہیں. اور جمعے کی سنتوں میں بھی یہ ہے کہ ایک تو درود شریف کی کثرت کرنی چاہیے، شمس الخمیس اذا تغیب زد فی صلاۃ النبی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم، کہ سورج ڈوب جائے، سورج غروب ہو جائے جمعرات کا، تو جمعے کے اوقات ایام شروع ہو جاتے ہیں، تو درود شریف کی کثرت کرنا چاہیے. اور جمعے کی سنتوں میں سے ہے کہ غسل کرنا، اچھے اور صاف کپڑے پہننا، اور مسجد جلد جانا، مسجد پیدل جانا، امام کے قریب بیٹھنے کی کوشش کرنا، خطبے کو غور سے سننا، اور کوئی لہو لعب نہ کرنا. اور جمعے کے دن سورہ کہف پڑھنے کا بڑا اجر ثواب آیا ہے، اس کا بھی جس سے ہو سکے اہتمام کریں. نشرتی فی ذکر النبی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ کے بعض شمائل و اخلاق و عادات میں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کلمات جامع عطا کیے گئے، اور تمام زمین آپ کے لیے مسجد اور اعلی طہارت بنائی گئی، یعنی کہ جس جگہ چاہیں سجدہ کر سکتے ہیں. پہلی شریعتوں میں ایسا نہیں تھا، عبادت گاہیں تھیں، وہیں پر عبادت ہو سکتی تھی، اور اعلی طہارت یعنی مٹی سے تیمم کر کے پاک ہو جاتا. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں اس امت کو دو انعامات مزید اضافی دیے گئے. یعنی یہ نہیں کہ خاص مسجد ہی میں نماز درست ہو اور جگہ درست نہ ہو، اور اسی طرح ہر جگہ کی مٹی سے بشرطے پاک ہونے کے تیمم درست ہے. اور آپ کے لیے مال غنیمت کو حلال کیا گیا، اور پہلی شریعتوں میں مال غنیمت کا کھانا حلال نہ تھا، اور آپ کے لیے شفاعت کبرا اور مقام محمود مخصوص کیا گیا، اور آپ جن و انس اور تمام خلائق کی طرف مبعوث ہوئے. الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آله وأصحابه أجمعين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. جزى الله عنا محمدا ما هو أهله، جزى الله عنا محمدا ما هو أهله، جزى الله عنا محمدا ما هو أهله. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وأنزله المقعد المقرب عنده. اللهم رب هذه الدعوة التامة، اللهم رب هذه الدعوة القائمة والصلاة النافعة، صل على محمد وعلى آل محمد، وارض عنا رضا لا تسخط بعده أبدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. يا حي يا قيوم برحمتك استغيث، اصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا الى انفسنا طرفة عين. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدي، انك على كل شيء قدير. اللهم عافنا في قدرتك وادخلنا في رحمتك واقض اجلنا في طاعتك واختم لنا بخير اعمالنا واجعل ثوابه الجنة. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم كل خير لكل مسلم ومسلم، اللهم كل خير لكل مسلم ومسلم، اللهم كل خير لكل مسلم ومسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.